السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیا ویوز 972 اور 1539 کلو ہرٹز پہ۔ اور آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس کے اوپر ہم انالیسز لیں گے، تجزیہ لیں گے اپنے تجزیہ کاروں کا، ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں، بین الاقوامی منظرنامے پہ اہم کچھ خبریں ہیں، جیسے سب سے پہلے یہ کہ شام کے اندر ایک نیا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے جو کل سے جس پہ عمل درآمد شروع ہوگا، اور بہت زیادہ سے توقعات وابستہ ہیں کس حد تک اس میں کامیابی ہوگی۔ روس اور ترکی اس معاہدے کی گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں۔ اسی سیگمنٹ میں ہم جائزہ لیں گے مشرق وسطی کے اندر، خاص طور پہ دو ریاستی حل سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کا بیان، اور اس پہ اسرائیل کی کہنا چاہیے کہ مذمت، یا اسرائیل کا جان کیری پر تعصب برتنے کا الزام، اس پہ گفتگو ہوگی۔ صدر باراک اوباما جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو امریکہ کے انتخابات تھے اس میں روس کے مبینہ کردار ہیکنگ سے متعلق، اس کے پس منظر میں روس پہ نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے ان کی انتظامیہ تیار ہے، کس حد تک یہ سازگار ہو سکتی ہیں، یا دونوں ملکوں کے تعلقات پہ اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ باقی کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں مظہری پاکستان سے متعلق ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ نے لشکر طیبہ کی جو اسٹوڈنٹ ونگ تھی اس کو بھی بین کر دیا ہے۔ پاکستان کو اپنے تئیں اس طرح کی جو مشرومز گروتھ ہے دہشت گرد تنظیموں کی، ان سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کا قیام، کافی لے دے کے بعد 2 سال کی مدت کے ساتھ یہ عدالتیں قائم کی گئی تھیں، اگلے مہینے یہ جنوری کے اندر یہ ختم ہونے جا رہی ہے یہ مدت، اور کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید حکومت اس میں توسیع کر سکتی ہے۔ یہ کس حد تک مؤثر طریقہ رہا جرائم سے نمٹنے کے لیے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، اور انسانی حقوق کس حد تک اس پہ کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اگلا ہمارا حصہ سیاست سے متعلق ہوگا۔ سال 2016 بلا شبہ پاناما لیکس، یہ اسکینڈل 2016 کے اندر سیاست پہ بہت غالب رہا، 2017 میں بھی امکانات یہی ہیں کہ سیاست اسی ڈیولپمنٹ کے پیش نظر میں اس کے اوپر اس کا غلبہ رہے گا۔ مزید کیا توقعات ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر 2017 میں۔ پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ کوئک انالیسز ہم کریں گے سڈنی ٹیسٹ کا، جو ڈرا کی جانب گامزن ہے، لیکن کچھ پاکستانی پلیئرز کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی، لیکن جو بالنگ اسٹرینتھ جس کو سمجھا جاتا تھا کہ بہت مضبوط ہے، خاصی ویکنیسز کمزوریاں اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، پہلے حصے کی جانب۔ روس اور شام، کہنا یہ چاہیے کہ شام کے اندر آپ جانتے ہیں 5 برسوں سے زائد عرصے سے جنگ بندی، خانہ جنگی کا سلسلہ جاری ہے، ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، اور شام نے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق یہ کہ پورے ملک میں جنگ بندی ہوگی۔ یہ نیشن وائڈ معاہدہ ہے، ملکی سطح پہ اس کا اطلاق ہوگا، اور اس جنگ بندی پر عمل درآمد جمعے سے شروع ہوگا، اور اس سے جو ہے اس سے پہلے خانہ جنگی کے اندر جنگ کے اندر ایک تعطل آ چکا ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ شام کی فوج اور جو اپوزیشن کے گروپس ہیں ان کے اوپر اپلائی کرتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے یا اس کا اطلاق جو ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش جیسے گروپوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ روس جو ہے وہ صدر بشار الاسد کا بہت بڑا حامی ہے آپ جانتے ہیں، اور ترکی بنیادی طور پہ وہ اس جو بعض ریبل گروپس کا حامی خیال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے یا اس جنگ بندی کے معاہدے کی ضمانت یا گارنٹی فراہم کریں گے۔ کس حد تک یہ مؤثر ہو سکتا ہے، امریکہ اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اس پہ نقطۂ نظر کیا ہو سکتا ہے، یہ انالیسز ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زبیر اقبال صاحب، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ہیں مشرق وسطی کے ایشوز کے، اور مشرق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ مشتاق احمد میر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر پاکستان کے مشرق وسطی کے کئی ممالک کے لیے، پاکستان ممالک میں پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں، یہ ظاہر وقت کا تقاضا تھا، بہت بروٹل پکچرز ہمیں وہاں سے ملتی ہیں سیریا سے آئے روز، اور لیکن یہ کہ یہ کس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ معاہدہ مختلف ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایون یو این نے بھی نیگوشیٹ کیا ہے امریکہ کی ایون حمایت کے ساتھ، لیکن وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اب رشیا اور ترکی اس کو گارنٹی کر رہے ہیں، تو یہ کس انداز سے مختلف جنگ بندی کا معاہدہ لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اگر एग्रीमेंट किया जाए, जब दोनों साइड जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनका पल्ला भारी हो जाएगा, तो फिर नॉर्मली एग्रीमेंट कामयाब नहीं होता। लेकिन चूंकि अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर रेबल फोर्सेस, जिसमें अपोजिशन, जिसमें अलकायदा अलनसरा के लोग भी शामिल हैं, कमजोर कंडीशन में है, खासतौर पर एलिपो के लॉस के बाद, तो फिर उनके लिए इस किस्म का एग्रीमेंट जो है एक कॉम्प्रोमाइज के तहत बेहतर है। और जहां तक उनको तुर्की या दूसरे सपोर्टर्स की हमायत हासिल है जिसके तहत उनके इंटरेस्ट को कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, तो फिर ये मुआहदा जो है आगे बढ़ सकता है। यकीनन ये फ्रेजाइल है, उसकी वजह यह है कि जहां तक सीरिया का ताल्लुक है वो बहुत फ्रेजाइल किस्म का मुल्क है, टूटा हुआ मुल्क है, वहां पर कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जिसमें खासतौर पर इस वक्त रशिया और तुर्की शामिल हैं और ईरान शामिल है, तो उनकी वजह से हो सकता है कि कोई इस किस्म की कंडीशन पैदा हो जाए कि ये सीज़फ़ायर कम अज कम कुछ अरसे के लिए कामयाब हो सके।
जी मुश्ताक अहमद मीर साहब, इसी सवाल पे आपका एनालिसिस, चूंकि हम बहुत क्विक जाएंगे, तीन डेवलपमेंट्स हैं इस इशू के अंदर, तो आपका जायजा, आपका तजिया मैं लेना चाहूंगा। ये मुआहदा किस अंदाज में मुख्तलिफ हो सकता है? दाइश जैसे गैर रियासती जो अनासर हैं वो इसका हिस्सा नहीं है, अगर वो इसका हिस्सा नहीं है तो वो किस हद तक इसको सबोताज करने की पोजिशन में हो सकते हैं?
जी बहुत मेहरबानी, मैं समझता हूँ कि ये पैराडाइम शिफ्ट आ रही है इस रीजन में, और उसके बुनियादी तौर पे तीन फैक्टर्स हैं। एक तो जो नए इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, तो उसमें जो नई लीडरशिप उभर के आ रही है वो मिडिल ईस्ट में वार नहीं चाहती, वो एग्रेवेशन नहीं चाहती, और वो अपने आप को विड्रॉल के मोड में ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब काफी हो गया है, जो सीरिया के डिसमेंटलमेंट में अब वो ज्यादा कीन नहीं है। दूसरा जो फैक्टर मेरे जेहन में है वो है ईरान की एसिडेंसी, क्योंकि ये शिया फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईरान ने फैसला किया है कि वो सीरिया में अब ज्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सीरिया की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसे रिहेबिलिटेट और रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ टर्की में जो इवेंट्स हुए हैं, जो वहाँ पे कन्वर्शन हुई है, जो मिलिट्री को देता हुआ है, जो टर्की वीक हुआ है, तो टर्किश गवर्नमेंट के अंदर रियलाइजेशन हुई है कि अगर हमने ये आउटसाइड बॉर्डर अपने वेंचर्स को स्टॉप ना किया तो हमारा अपना जो जिंदा रहने का हक है वो भी शायद छीना जाएगा। और फाइनली इम्पोर्टेंट चीज है कि सोवियत यूनियन ने मेरी नजर में फैसला क्या है कि मिडल ईस्ट में के इस हिस्से में जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, सेंट्रल एशिया है, टर्की है, ईरान है, कैस्पियन सी है, या अब थोड़ा सा आगे लोग भी जाना चाहते हैं, तो वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेंगे और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करेंगे, और वो काफी 20-25 साल तक अफगान वार के बाद बिल्कुल वो एक केज में चले गए थे, एक बिल्कुल रेस्टिव मूड में थे, अब वो एक अग्रेसिव मूड में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें इकट्ठी हो गई हैं जिसके नतीजे में आपने देखा है कि सीरिया में एक तो वो रिजीम स्ट्रेंथन हो रही है और दूसरा जो उनकी लास्ट टेरिटरी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये एग्रीमेंट कामयाब होगा और इसको मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो सपोर्ट करेंगी, और मैं समझता हूँ बड़ी हद तक यूरोप भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इससे रिफ्यूजीज का जो एक आंसलाट है, जो एक टेरेड है, जो एक तूफान है, वो भी शायद कम हो जाए, और बाकी मांदा जो इलाके सेंट्रल एशिया के इस मध्य जगह में आ रहे हैं वो भी शायद थोड़े बहुत इफेक्ट हो सके।
जी बहुत जानदार एनालिसिस है, खासतौर पर जब यूरोपीय ममालिक की बात करेंगे जिनके ऊपर दबाव है मुहाजरीन का, जो नकल मकानी करके यूरोपीय ममालिक में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अमरीका इस मुआहदे को या इस जंगबंदी के मुआहदे को किस अंदाज में देख सकता है, और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि यूरोपीय ममालिक यकीन चाहेंगे कि वहां पे जंग बंदी हो और ये मुआहदा कामयाब रहे?
जहां तक यूरोप का ताल्लुक है तो उसमें तो कोई शक नहीं पैदा होता कि वो इस किस्म के एग्रीमेंट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ रेफ्यूजी प्रॉब्लम में नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो उनके साउथ में नियर यूरोप में जो मुश्किलात पैदा होती चली जा रही थी वो कम हो जाएंगी। लेकिन जहां तक अमरीका का मामला है अभी कुछ कहना मुश्किल है, वो इसलिए कि ابھی تک نئی گورنمنٹ نہیں آئی. جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی وہ اپنی پوزیشن پیدا کرے گی اور سامنے لائے گی تو پھر محسوس ہو سکتا ہے آپ کچھ راستے پہ جائیں گے. لیکن جیسے ابھی امبیسڈر صاحب نے فرمایا, انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ اس علاقے میں کچھ پیس پیدا ہو جائے, کچھ سکون پیدا ہو جائے, چاہے ٹیمپرریلی ہی ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ایک مشکل کم ہو جاتی ہے تو دوسری مشکلات کو حل کرنے کے لیے موقع ملتا ہے. اس میں IS ہی صرف شامل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے اور اسٹریٹجک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپس لینے کے لیے موقع مل جائے گا, وقت مل جائے گا. اس لیے یقیناً یہ اگریمنٹ ہے تو بہت خوب, بہت اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آیا جہاں تک ترکی یا رشیا کا تعلق ہے کہ وہ اس کو امپوز کرنے کے قابل ہے کہ نہیں. جہاں تک ترکی کا معاملہ ہے, ترکی کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اس ایگریمنٹ میں کردستان کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی, نہ کوئی سیرین کردوں کے متعلق بات کی گئی ہے جس کے متعلق ترکی بہت اہمیت دیتا ہے. ایسی کنڈیشن میں ترکی کی افیکٹونیس جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرد جو ہیں وہ اس ایگریمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ رشیا جو ہے اس کی اقتصادی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ لوگ سمجھتے ہیں, تو اس لیے کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ سیریا کے اندر جو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور ریکنسٹرکشن جو ہے اس کو کوئی ایک سے دو ٹریلین ڈالر استعمال کرنے پڑیں گے. یہ یقیناً رشیا کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, نہ صرف دنیا کی کیپٹل مارکیٹ کے پاس ہے. تو اس لیے یہ اگریمنٹ جو ہے شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم کے لیے اس کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے.
میں ذرا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ دیے بنا اگلے اسی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہمارا ایک اور ڈیولپمنٹ اس پہ جانا چاہوں گا. ہمارے سامعین خبروں میں سن چکے ہیں کہ یہودی آبادکاری اس معاملے کے اوپر امریکہ نے جو سپورٹ نہیں کیا ہے قرارداد کو اور بلکہ اس کو ویٹو نہیں کیا ہے, اس پہ اسرائیل خاصا خفا ہے. اور حالیہ جو تقریر ہے جان کیری کی اس کے اوپر بھی وہ برہم ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ شاید جان کیری جو ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تعصب پہ مبنی تھی, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ واضح ہمارے پاس شواہد ہیں کہ جان کیری یا امریکہ جو ہے انہوں نے اس قرارداد کو درحقیقت سپورٹ کیا ہے. بظاہر ایک سفارتی تضاد یا فاصلے دونوں ملکوں کے درمیان نظر آتے ہیں. اس پہ ہم انالیسز لیں گے اپنے دونوں انالسٹ کا, دونوں تجزیہ کاروں کا. مشتاق احمد میر صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو آبادکاری کا ایشو ہے اس اور دو ریاستی فلسطینی ہیں, دو ریاستی حل کا جو سٹیٹمنٹ ہے جان کیری کا, وہ کیا انڈورس کرتا ہے خاص طور پہ ایک ایسی انتظامیہ کی جانب سے جو جا رہی ہے, اور نئی آنے والی انتظامیہ اسرائیل کے لیے نسبتاً ڈفرینٹ پوزیشن یا ڈفرینٹ خیال رکھتی ہے. سو ان حالات میں امریکہ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ پالیسی ہے وہ کس طرف جائے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ جو قضیہ ہے اس کے اثرات اگلی انتظامیہ تک ٹرانسفر ہوں گے, اس میں منتقل ہوں گے؟
یہ جو سیٹلمنٹ کی پالیسی ہے جہاں پہ نئے گھر بنائے جا رہے ہیں, یہ بہت کروشل پوائنٹ ہے فلسطینین کے لیے. وہ لینڈ فار پیس کا وہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 21st century میں ایک بہت بڑی ریویژن آئی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی آفیشیل پالیسی میں. اور یہ اوباما صاحب نے ٹائمنگ ایسی چنی ہے جب وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپریس کیا ہے کہ اب ایک حد آ گئی ہے, ایک لمٹ آ گئی ہے, کہ ہم نے پچھلے 20 سال بہت کوشش کی ہے امریکہ نے کہ کسی طرح اسرائیل نیگوشیٹ کرے ویسٹ بینک کے ساتھ اور فلسطینی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اور سیٹلمنٹ کی پالیسی کو کسی نہج پہ پہنچا ہے. لیکن امریکہ اسرائیل جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. تو یہ پارٹنگ کک کہتے ہیں جیسے امریکن, وہ پارٹنگ کک دے کر جا رہے ہیں اوباما, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر کی پالیسی ہوگی کہ اسرائیل کو اب ان حالات میں جس میں ہم مڈل ایسٹ کے ریجن کو دیکھتے ہیں جہاں پہ داعش ہے, جہاں پہ فنڈامنٹلزم ہے, جہاں پہ ٹیررزم ہے, اور جہاں پہ اس قدر ہجان ہے کہ ترکی جیسا اسٹرانگ ملک بہت مشکل میں ہے, عراق جیسا اسٹرانگ ملک پیٹرو ڈالر کنٹری بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے, باقی ملکوں میں اس کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک میسج دیا ہے اسرائیل کو کہ آپ ایک منیمم کمپرومائز تو کریں, اور وہ کمپرومائز سیٹلمنٹ کا تو ہو سکتا ہے, کم از کم آپ اپنی نئی آبادیاں جو ہیں ان کو تو ریسٹرکٹ کریں, تاکہ باقی جو پیلسٹینین ریفیوجیز جو 3 ملین لبنان میں ہیں, کوئی 500,000 ٹونس میں ہیں, باقی ملکوں میں ہیں, ان کے لیے کوئی اسپیس ہو سکے. تو میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ اس سال یا اگلے سال جب یہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئے گی تو یہ سیٹلمنٹ کی پالیسی کو سپورٹ کریں گے اور اسرائیل کو پیسفل مینر میں پلیڈ کریں گے کہ آپ اپنی سیٹلمنٹ کو بند کریں اور ویسٹ بینک کے لوگوں کے ساتھ آپ کوئی کوآرڈینیشن کریں اور کوئی سلو صفائی کا طریقہ نکالیں.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اس ایشو پہ آپ کا نقطۂ نظر. سیٹلمنٹ کا معاملہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کافی ایٹ آڈز ہیں, کیا کہیں گے؟
دیکھیے سمپل سی بات ہے, جہاں تک اسرائیل کی متعلق پالیسی کا معاملہ ہے, وہاں پر یہ جو نئی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے یا جو آرٹیکولیٹ کی گئی ہے, اس پالیسی کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. اگر یہ پبلک سپورٹ ہوتی تو پھر آج سے 4 سال پہلے بھی یہ پالیسی انٹروڈیوس کی جا سکتی تھی. اس ریزولوشن کا سب سے اہم جو ایک ایفیکٹ ہوا ہے وہ امریکہ میں نہیں, وہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے. یاد رہے کہ اسرائیل ڈپینڈ کرتا ہے یورپ کے ممالک پہ اور ایشیا کے ممالک پہ اپنی ٹریڈ کے لیے, اپنی انویسٹمنٹ کے لیے. اگر ان علاقوں میں اس ایگریمنٹ کے بعد, اس ریزولوشن کے بعد ایکشن لینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فورس کرنا شروع کر دیتے اسرائیل کو کہ وہ کمپرومائز کرے, اور اگر اسرائیل کمپرومائز نہیں کرتا تو پھر جو فلو آف انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اور ٹریڈ پہ وہ بھی کچھ قسم کے فارمل قسم کی ریسٹرکشن لگ سکتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں اسرائیل کی اپنی اکنامک پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. جب وہ کمزور ہوتی ہے تو پھر کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فلسطینی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر اپارتھائڈ جیسی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے. ایسی کنڈیشن میں یا تو آپ انتظار کریں کہ ساؤتھ افریقہ قسم کا سولوشن پیدا ہو, اگر وہ نہیں پیدا ہوتا تو انسٹیبلٹی زیادہ ہوگی. اگر انسٹیبلٹی زیادہ ہوگی تو گلوبل پریشر بڑھے گا کہ سولوشن پیدا کیا جائے. یہ سولوشن انفارچونیٹلی امریکہ کے تھرو نہیں آئے گا, یہ دوسرے ممالک کے تھرو آئے گا.
جی اب اگلا جو ہمارا موضوع ہے اسی سے متعلق ہے, جس میں ایک بار پھر ہم بات کریں امریکی انتظامیہ کی. صدر باراک اوباما, ان کی انتظامیہ روس پر نئی تعزیرات عائد کرنے کی تیاری کر رہی ہے. یہ رپورٹس واشنگٹن پوسٹ کی تھی گزشتہ شام جو سامنے آئی, اور پس منظر ہے جو نومبر میں ہونے والے انتخابات ہیں ان میں روس کی مبینہ مداخلت. اور ان نئی تعزیرات کے مطابق جو لوگ ہیکنگ میں انوالو ہیں ان کے اوپر براہ راست پابندیاں ہو سکتی ہیں. جاننا چاہوں گا مہر صاحب, آپ کے خیال میں روس اور امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں, بہت سارے ایشوز پہ ان کے اختلافات ہیں, بعض ایشوز کے اوپر وہ سیم پیج پہ بھی نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو مستقل ایک دوسرے سے متعلق جو بدگمانیاں کہیں یا ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کے اشارے یا اندیے ہیں, یہ کس حد تک ہرٹ کر سکتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو؟ اور یہ جو تازہ ترین پابندیوں کی بات ہو رہی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یو ایس ماسکو ریلیشن شپ پہ؟ جی
یہ ایک سے پروپیگنڈا ہے, کیونکہ الیکشن وہ ہار گئے ہیں اور یہ ایک عام امپریشن ہے کہ رشین ہیکرز نے امریکہ کے الیکشن کو اسپائل کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور روس کے تعلقات اگلے 4 سال میں خراب ہوں گے. رشیا کو احساس ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے سوویت یونین کے لیے کہ وہ اپنے تعلقات امریکہ سے امپروو کرے, کیونکہ وہ وننگ سائڈ پہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یورپ میں پہلے ایسٹرن یورپ تھا, کمیونسٹ یورپ تھا, تو رشیا نیٹو کی وجہ سے نیٹو اور رشین ٹروپس وہ دشمن بنے ہوئے تھے. اب وہ دشمنی کم از کم مجھے ایز اے پاکستانی ڈپلومیٹ نظر نہیں آتی. پھر مڈل ایسٹ میں امریکہ جیسے ملک کو ڈیپینڈ کرنا پڑ ہے سوویت یونین پہ اور چائنا پہ, اور تیسرا یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کا آپ ٹرینڈ دیکھیں تو جو ایشیاٹک کنٹریز ہیں چائنا ہے, انڈیا ہے, رشیا ہے, یہ اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور امریکہ ایز اے ٹریڈنگ نیشن اس ان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. یہ جھگڑا چلتا رہے گا, اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نئی ایڈمنسٹریشن سوویت یونین کو کوئی سیریس قسم کا چیلنج دے گا, یا کوئی اسٹریٹجک کانفلکٹ پیدا ہوگا, یا کوئی ایشوز ہوں گے جو ریزالو نہیں ہو سکے. اس کی وجہ کہ ورلڈ سچویشن بہت مختلف ہو رہی ہے, اور اب دنیا میری نظر میں ایک دفعہ پھر تقسیم ہو رہی ہے, جس میں امریکہ, یورپ اور ایشیاٹک کنٹریز, یہ تین میجر گروپ ہوں گے, اور باقی افریقہ اور لیٹن امریکہ وہ پھر اپنے لیے الائز اور ایفیلیئٹس ڈھونڈیں گے.
جی بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ سے ہم مزید تھوڑا وقت چاہیں گے, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے ہم کو ایک انالیسز لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چند سیکنڈ کی ایک بریک.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر لشکر طیبہ کی جو ذیلی تنظیم ہے, طلبہ تنظیم ہے, اس پہ پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے. اور بدھ کو کالعدم عسکریت پسند تنظیم لشکر طیبہ کی اسٹوڈنٹ ونگ یعنی طلبہ تنظیم, اس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا. اور لشکر طیبہ کی پر اوپر آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے خاص طور پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ لشکر طیبہ اور اس کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو محمدیہ اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں, محمدیہ اسٹوڈنٹس ان وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, اور سال 2008 میں جو ممبئی کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں وہ شامل ہیں, جس میں 6 امریکیوں سمیت 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے. محکمہ خارجہ کی طرف سے آل محمدیہ اسٹوڈنٹس کے خلاف تعزیرات کے علاوہ امریکہ کی وزارت خزانہ نے لشکر طیبہ کے دو رہنماؤں کو عالمی دہشت گرد بھی قرار دیا ہے, اور اس فہرست میں ان کو شامل کیا گیا ہے. اور جن لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں, جو دو عہدیدار ہیں لشکر طیبہ کے, ان میں محمد سرور اور شاید محمود شامل ہیں, اور دونوں کے اوپر الزام ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور عسکری کاروائیوں کے اندر ملوث ہیں. جنرلی ہم جائزہ لینا چاہیں گے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ کس حد تک نقصان پہنچا رہی ہیں پاکستان کی کاز کو, اور انٹرنیشنلی پاکستان پہ کس طرح کے دباؤ آ رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشرق وسطیٰ اور انٹرنیشنل ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. تسنیم نورانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, فارمر انٹیریئر سیکرٹری اور انٹرنل ایشوز جو ہیں پاکستان کے, اسپیشلی سیکیورٹی لنکڈ, ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں. نورانی صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے, اگرچہ ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ونگ ہے لیکن دہشت گرد تنظیم ہے اور بنیادی تعلق اس کا پاکستان کے ساتھ بتایا جاتا ہے, پاکستان کے اپنے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ از خود جو ایسی تنظیمیں ہیں یا جو مشروم گروتھ ہوتی ہے بڑے بینرز کے نیچے, ان کو کنٹرول کرے اور ان کو پنپنے نہ دیں تاکہ وہ آگے چل کے پاکستان کے لیے مسائل نہ پیدا کر سکے؟
میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے, اگر وہ بینڈ ہے تو وہ بینڈ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور اس میں حد الوسع کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, اور جو ٹیررزم سے متعلق لوگ ہیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے یکساں طریقے سے. مگر یہ جو لشکر طیبہ کا جو ایکٹ ہے
جی,
یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی بلا تفریق نہیں ہے, چونکہ انڈیا کا یہ تاثر ہے کہ وہ لشکر طیبہ جو ہے وہ جماعت انڈیا کی طرف فوکسڈ ہے, اور ان کے مطابق یہ پارٹیسپیٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے مختلف ایکٹیویٹیز میں, تو اس وجہ سے وہ ان کی جو لابیئنگ ہے یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس کی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ, وہ ویسے ہی بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ بھائی اس پرٹیکولر سب گروپ کو, جماعت کے سب گروپ کو بین کرنا ضروری سمجھا گیا ہے. حالانکہ اگر ساری جماعت بینڈ ہے تو لشکر طیبہ کی اگر بین ہے اور اس پہ ساری ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں تو بائی کانوٹیشن اس کی جو سب گروپ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ونگ ہے یا اس کا کوئی لیڈیز ونگ ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی زمرے میں آنا چاہیے. مگر بہرحال ان کا جو ہے وہ انہوں نے بین کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بھائی اس پہ تو کوئی مطلب ٹیررزم جو ہے وہ تو کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں, نہ ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ کسی کو بھی ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے. مگر وہاں پر بھی کوئی فیئر آبجیکٹو جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اس میں بھی پولیٹیکل اینگل شامل نظر آتا ہے.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کا انالیسز, ایک تو یہ کہ بھارت کے موقف کی کس حد تک اس سے تائید ہوتی ہے اس فیصلے سے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان از خود کیا کرے اس طرح کی تنظیموں کو پنپنے ہی نہ دیا جائے.
دیکھیے پہلا سوال جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے ابھی صاحب نے فرمایا کہ بڑی حد تک جو کہ لشکر طیبہ اور دوسرے جو گروپس ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے یہ جو گروپ ہے اسٹوڈنٹ گروپ اس کو خاص اہمیت نہیں ہے. ایک سب سے بڑی بات یاد آتی ہے کہ اس فیصلے کا مقصد پولیٹیکل تھا, سیاسی تھا, اس کا سبسٹانٹیو مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کو دوبارہ اطلاع دے دی جائے کہ امریکہ ان معاملوں میں ابھی بھی ملوث ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس قسم کے ایکشن لے جس کے تحت یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان پر کنٹرول لگ سکے, تاکہ پھر امریکہ کو اس قسم کا سٹیپس لینے کا فائدہ نہ ہو, کوئی ضرورت نہ ہو. اچھا اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا اس قسم کی افیکٹو اینٹیٹیز ہیں جو ان آرگنائزیشن کو کنٹرول کر سکتی ہیں. میں ان کے متعلق بہت کم جانتا ہوں, لیکن میں صرف یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یاد رہے کہ اس قسم کی جو اینٹیٹیز پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے, اسی صورت میں یہ آرگنائزیشن قائم رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں. اس لیے اگر آپ کو یہ پرابلم سالو کرنی ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل یا اکنامک ایشوز سالو کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ اس قسم کی آرگنائزیشن پیدا ہوئی ہیں. یہ آرگنائزیشن اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ جو نارمل پولیٹیکل پروسیس ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں, اس لیے اس قسم کی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہیں. اس لیے میں یہ امید نہیں رکھتا کہ پاکستان میں تو خاص اس قسم کا اس کے متعلق کوئی کام خاص کو کام کیا جائے گا یا کوئی اہمیت دی جائے گی, لیکن اس کا پولیٹیکل اثر ضرور ہوگا.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. نورانی صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں, جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ملٹری کورس میں ایکسٹینشن, اس کے ابتدائی اشاریے یا ابتدائی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا جو ہے وہ زاویہ وہ بھی زیر بحث آئے گا ایک بریک کے بعد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسور امام. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں جو ایک مخصوص مدت کے لیے قائم کی گئی تھیں, دو سال کے پیریڈز کے ساتھ, دو سال کی مدت کے ساتھ ان کا تعین ان کو قائم کیا گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ گہرے تحفظات رکھتی تھی, لیکن پھر بعد میں جب یہ اس کے اوپر مدت اپلائی کی گئی اور پولیٹیکل نیگوسیشنز ہوئیں تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا, اور یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے بھی کہ جن خاص حالات کا یہ دہشت گردی کا سامنا ہے اس میں ایسے خاص میئرز لینا پڑتے ہیں. اب یہ جو مدت ہے تقریباً 17 جنوری کو یہ مکمل ہو رہی ہے, اور کچھ رپورٹس ایسی مل رہی ہیں جس کے مطابق پاکستان کی حکومت ان عدالتوں میں توسیع چاہتی ہے. 400 سے زیادہ دہشت گرد ان کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں مختلف مقدمات میں جن میں ملوث تھے, اور گزشتہ خاص طور پہ گزشتہ روز بھی کچھ پھانسیوں کے احکامات پہ دستخط کیے گئے جن میں اس واقعہ صفورہ شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سبین محمود قتل کیس کے جو ملزم تھے یا مجرم تھے جن کے اوپر جرم ثابت ہوا ان کی پھانسیوں یا ان کی ایگزیکیوشنز کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر ملے جلے تاثرات ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عام عدالتوں کو چونکہ سیکیورٹی میسر نہیں ہوتی ججز پہ, تو ان کے اوپر غیر معمولی دباؤ ہوتا ہے اور وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہیومن رائٹس کے کہنا چاہیے کہ جو پرچار کرنے والی تنظیمیں ہیں, افراد ہیں, وہ ان عدالتوں عدالتوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک جلدی کے یا اجلت کے اندر انصاف کے تقاضے ہو سکتا ہے کہ پورے نہ ہو سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ ملزم ڈرا سہما ہوا ہے ان عدالتوں میں پیش ہو. anyway, دونوں زاویوں کا ہم جائزہ لیں گے. پہلے ہم آپ کو گفتگو مختصر چند سیکنڈ کی سنواتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, وہ کیا کہتے ہیں, ان کے خیال میں یہ عدالتیں ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں.
زندگی کو خطرہ ہے یا کوئی تھریٹ ہے تو اسی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے, کیوں کر ہم ان کو فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کریں اور ججوں کو ایسی عدالتیں قائم کرنا کہ جہاں ملزم جو ہے وہ خوف کے عالم میں پیش ہو, یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے.
جی, زہرا یوسف صاحبہ چیئر پرسن ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, وائس آف امریکہ سے ان کی گفتگو سے چند سیکنڈ کی ایک سوتی جھلک.
ان کو جو نارمل کوٹس ہیں ان میں چلانا چاہیے, اور ظاہر ہے ان میں بہت سارے ٹیررسٹ ہیں, تو جو ججز ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے, وٹنس پروٹیکشن پروگرام کی ضرورت ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور ججز کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ جو پورا پروسیس ہے وہ انصاف کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ہے کچھ چیلنجز, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کا جو نظام ہے جوڈیشری کا اسی کو مضبوط کیا جائے اور بہتر کیا جائے.
جی, یہ دو نقطۂ نظر آپ نے سنے. تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, اور ندیم شیخ صاحب نے جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ہیلپ لائن پاکستان کے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. نورانی صاحب, اگرچہ یہ معاملہ اس شدت سے ابھی پاکستانی میڈیا میں نہیں اٹھایا جا رہا, لیکن کچھ اطلاعات, کچھ رپورٹس ہیں جو یہ اندیا دے رہی ہیں کہ شاید حکومت اس میں ایکسٹینشن کرنا چاہے. میرا سوال یہ ہے کہ اب تک جو دو سال کا فنکشن رہا ہے ان عدالتوں کا, اس میں کتنی کامیابی ملی دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کو روکنے میں, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے, اس کو کوانٹیفائی کرنا تو پاسبل نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس پہ ڈبیٹ جو ہے میرا خیال ہے چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جی پھانسی لگانے سے یا پھانسی کی, کچھ ملکوں میں بھی یہ ہے کہ پھانسی لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ڈیٹرنس نہیں ہوتی, اور جو ہے وہ پھانسی ہے ہی بری چیز. اب ہمارے ملکوں میں, انڈیا پاکستان میں, اور اس میں تو ہمیشہ ٹریڈیشنلی پھانسی ایک سزا رہی ہے, افینس کی, ایک مطلب سیریس افینس کی. تو اس وجہ سے یہ جو تاثر, یہ جو ویو ہے ہیومن رائٹس کمیشن والوں کا, وہ ایک نارمل سرکمسٹانسز میں تو درست ہے, جہاں پر کہ عدالتیں انڈر نارمل سرکمسٹانسز کام کرتی ہوں, کر سکتی ہوں. یہاں پر ہم ایک بڑے ایکسیپشنل سرکمسٹانس سے گزر رہے ہیں, گزرے ہیں, اور ابھی بھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اسی طرح چلے جائیں گے. ہر شہر میں لوگ خوف و ہراس سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, کاروبار متاثر ہوئے ہوئے ہیں, بچے جو ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں. یہ نارمل سرکمسٹانس نہیں ہے, یعنی ہمارے جیسے, چلیے بہت ہم سویلائز یا ترقی پذیر ملک نہیں ہے, مگر کم از کم ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں نہیں تھی. تو ان حالات میں چیزیں جب بن گئی ہیں تو ایکسیپشنل اسٹیپس لینے پڑے ہیں, اور یہ جب امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اسی وجہ سے یہ دو سال کی واسطے ہوئی تھی, کہ دو سال کے اندر آج جو نارمل جوڈیشل کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو امپروو کریں, جو بھی اگر ججز کی خوف کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے ان کو بہتر کیا جائے, اگر کرمنل پروسیکیوشن کی وجہ سے نہیں ہوتے ان کو بہتر کیا جائے. انفارچونیٹلی یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ دونوں چیزوں میں یا کسی چیز میں امپروومنٹ تو آئی نہیں ہے, تو کرمنل جسٹس سسٹم ویسے کا ویسا ہی ہے. تو اگر یہ
تو اس صورت میں تو پھر ان فوجی عدالتوں کا جواز رہے گا, کیونکہ اگر خاص حالات کے اندر فیصلے کرنا ہے, خاص ماحول میں یا خاص دھمکیوں کا سامنا کرنا ہے اگر ججز کو, تو دباؤ تو یقیناً ان کے اوپر ہوگا. تو اس صورت میں تو پھر بظاہر ایک جواز ملتا ہے, کیونکہ جس جواز کے ساتھ یہ قائم کی گئی تھی وہ ابھی تک قائم ہے.
جی بالکل, مطلب میں تو سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ایک دم بند کر دیا جائے, بیکاز ایک علاوہ ہے, ایک آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایکسٹریمزم میں, ٹیررزم میں پاکستان میں کمی آئی ہے, اس میں اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا کتنا فیکٹر ہے کہ ہے یا نہیں ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ یہ ایک چیز شامل ہے اس ویپن میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں, اور اس کے ساتھ 60% 70% ایونٹس میں کمی آئی ہے. اور اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ 400 بندوں کے جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ بھی 10-10, 20-20 سال کبھی یا تو پکڑے نہیں جاتے, اگر پکڑے جاتے ہیں تو 10-10, 20-20 سال وہ ٹرائل ہی ہوتا رہتا ہے ان کا, ان کو سزا ہی نہیں ہوتی, کہیں کہیں نکل جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انٹینیبل سچویشن ہے کہ آپ کوئی بھی سیولائز سوسائٹی سوائے موت نہ دے سزا تو دیتی ہے نا, ہمارا بھی نہیں ہوتی نا. تو اس وجہ سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں, آئی تھنک وی شوڈ ریئلی
لیکن اگر سر دوسرے انسانی حقوق کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اس بات کا احتمال بھی تو اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست یا گیسٹ ہیں ان سے رابطہ ہوا لیکن ڈسکنیکٹ ہو گئے. ندیم شیخ, پریزیڈنٹ جسٹس ہیلپ لائن پاکستان, ہیومن رائٹس والوں کی آپ نے بات سنی ہے, مولانا فضل الرحمان حکومت کے اتحادی ہیں, آپ نے ان کی بات سنی ہے, پیپلز پارٹی بھی نیشنلسٹ کے خلاف ہے. ذرا ندیم شیخ صاحب سے یہ سوال کر لیتے ہیں. ندیم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. فوجی عدالتوں میں توسیع کی ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اس میں توسیع کر سکتی ہے جس کو 2 سال کے لیے قائم کیا گیا تھا. ہم نے نورانی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر وہ جواز اب تک موجود ہے تو عدالتوں میں یا فوجی عدالتوں میں ایکسٹینشنز کیوں نہ کی جائیں, ایک بات. اور پھر آپ ہمیں جائزہ لے کے بتائیں انسانی حقوق کے پس منظر میں بھی اور جن حالات کا سامنا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے عدالتی نظام کو, اس میں ان عدالتوں کے قیام میں توسیع کیوں کر آپ کے خیال میں اس کا جواز نہیں بنتا ہے؟ جی ندیم شیخ صاحب, جی ندیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی 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 جی.
پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ جس انداز پہ چلایا جا رہا ہے اور پاکستان میں جو عدلیہ کی جو تربیتوں کے اندر جو فقدان پایا جاتا ہے, 15-15, 20-20 سال میں مقدمات کی زیر التوا رہنا, پروسیکیوشن کا نظام ہمارے پاکستان میں بالکل غیر موثر ہو چکا ہے. اس کنڈیشن میں جب ملک کے حالات خراب ہوں, افراتفری کا عالم ہو اور ہر طرف دہشت گردی کا راج ہو, تو فوجی عدالتیں ناگزیر ہو چکی تھیں. لیکن اب دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کی جوڈیشل پالیسی بنانے والے چودھری افتخار صاحب کو جو پاکستان میں جو ایک تحریک چلی تھی مکلا کی, یہ ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا پاکستان بار کونسل, پاکستان کی وکلا تنظیمیں, ان کو بھی کوئی لائن آف ایکشن کرنا چاہیے تھا کہ یہ موقع ملنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کا جواز پیدا ہو. آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ 4-4, 5-5 سال تک پولیس چلان پیش نہیں ہوتے عدالتوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنڈیشن میں, ان حالات میں جو ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے وقت ہم آ رہے ہیں اور ایک طرف پاکستان سی پیک کی طرف دوڑ رہا ہے, معاشی معاملات ملک کے بہتر ہونے جا رہے ہیں, اس کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی رہی اور مجرموں کو سزائے موت نہیں ہو رہی, سزاؤں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے, تو جہاں سزا و جزا کا مسئلہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ ہیومن رائٹس رہے گا نہ عوام رہے گی. تو اس صورت میں فوجی عدالتوں کا قیام وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. ہم اس کی حمایت نہیں کر رہے لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے, خاص طور پہ جوڈیشل مجسٹریٹ نظام ہے پاکستان کا, وہ بہت زیادہ ویک ہے. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. اور اس کے حوالے سے اگر اور دیگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے, جس اسٹرکچر کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں, جس اسٹرکچر کو ہم سندھ ہائی کورٹس کہتے ہیں, وہاں تک تو مقدمہ بہت دیر میں پہنچتے ہیں لیکن جب ٹرائل ہی نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ اپنی یہی رائے دیتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی تھرڈ ورڈک رکھنا پڑے گا, تیسرا راستہ نکالنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح مجرم آزاد پڑتے رہیں گے, سزائیں نہیں ہوں گی.
جی بہت شکریہ آپ کا. نورانی صاحب مختصراً آپ یہ فرمائیے گا, پاکستان کی عدالت کے اندر بھی کئی, آپ کو معلوم ہے پچھلے خاص طور پہ 5-10 برسوں پہ اگر آپ کی نظر ہو تو عدالتی بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے خود بذات خود ریفارمز کی بات کی, تبدیلیوں کی بات کی, سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کی. تمام چیف جسٹس جو اس عرصے میں آئے ہیں وہ یہ تسلیم کہتے ہیں کہ بہت ساری خامیاں یا سکم ہیں سسٹم کے اندر, نظام کے اندر. ابھی تازہ ترین جو ایک واقعہ تھا جس میں 2 بھائیوں کو پھانسی دے دی گئی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ تھے. ہر 2 لحاظ سے, یعنی یہاں کہیں تو تاخیر ہے یا کہیں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, تو عدالتی نظام پہ اس طرح بذات خود کتنا دباؤ بڑھتا ہے اور عدالتی نظام میں ریفارمز کون لائے گا؟ یہ انیشیٹو عدلیہ کی جانب سے آئے گا یا انتظامیہ کو یہ انیشیٹو لینا ہے, اور وہ کیوں اس میں تسالی کا ہمیں نظر آتی ہے خواہ حکومتیں کسی کی بھی ہوں؟
انیشیٹو تو جو ہے وہ جوڈیشری کا ہی ہونا پڑے گا, بیکاز جوڈیشری جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور کسی کی انٹرفیئرنس بھی وہ پسند نہیں کرتی. مگر جہاں پر فزیکل انفراسٹرکچر کا تعلق ہے, مین پاور کا تعلق ہے, ریسورس ایلوکیشن کا تعلق ہے, وہاں ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو اس کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. مگر یہ ان وسائل اور یہ ان کے ساتھ ساتھ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے جس میں ہم جوڈیشری ججز کو کریٹیسائز تو کرتے ہیں اگر وکلا جو ہے ان میں بھی کچھ ایسی تعلیمی لیول ہو گیا ہے، ایسی کلچر آ گئی ہے کہ وہ بھی ایک گروہ بن گئے ہیں، وہ بھی یعنی اسپیشلی ہمارے رورل ایریاز میں یا باقی علاقوں میں، مطلب ہے کہ وکلا جو ہے وہ بجائے الفاظ کے اور زبان کے استعمال کرنے کے، وہ بھی جو جن قسم کے لوگوں کے خلاف وہ یعنی ان کا کام ہے وہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. آئے دن جو ہے کسی بار ایسوسیشن میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ پر وکلا جو ہے وہ ٹی وی پہ مارتے ہوئے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کسی گواہ کو یا اس قسم کی چیزوں کو، تو وہ بھی ایک چیز ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہی جوڈیشری سے. اور جوڈیشری بھی جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے ہماری جو یعنی دونوں دو پہیے ہیں، ایک جو آپ کی وکلا ہے اور عدالت اور جج جو ہے، یہ تو دو پہیے ہیں اور ان میں بھی ہم آہنگی اور ڈسپلن اور ٹریڈیشن اور جو کلچر ہے وہ بڑی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، اور اس پہ پتہ نہیں اب ریفارمز وہ اس سے بہتر ہوگی یا کوئی تعلیم سے بہتر ہوگی
یا نہیں.
تو سو دیٹ فار بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور انفارچونیٹلی کوئی اونرشپ جو ہے وہ لے نہیں رہا. ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے، وہ بھی دو دو مہینے، ایک سال، ڈیڑھ سال، سوا سال میں وہ اپنی کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو لانگ ٹرم ملے اور وہ کمٹمنٹ کرے کہ جی میں نے تین سال میں یا پانچ سال میں یہ امپروو کرنا ہے.
صحیح.
افتخار صاحب کو ٹائم ملا تھا مگر وہ بھی اس طرف استعمال نہیں ہوا. تو میں اس پہ زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ اس میں واقعی کوئی سبسٹینٹیو، کیونکہ نہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی نظر آتی ہے نہ جوڈیشری میں کوئی اونرشپ ہے کہ جس میں کہ وہ ان کی طرف سے علاوہ بیان بازی کی کوئی پرائیورٹی نظر آتی ہے.
جی بے حد شکریہ آپ کا تسلیم نورانی صاحب، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ندیم شیخ صاحب آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں اسی آخری سوال کو کہ یہ جو جن ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں وہ عدالت کی طرف سے بھی آتی ہے، وکلا بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن وہ عمل درآمد اس پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ پہلا قدم کون اٹھائے گا، پہلا پتھر کون پھینکے گا ان تبدیلیوں کی جانب؟
میں آپ کا سوال کا جواب دو لفظوں میں دینا چاہوں گا
جی.
کہ پاکستان میں 17 لاکھ مقدمات زیر التواء اس وقت.
صحیح.
ان 17 لاکھ مقدمات کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو سب سے زیادہ بڑے صوبہ ہے پنجاب. آپ یہ حیران ہوں گے کہ دادا کیا مقدمہ پوتا تک اپنا انصاف حاصل نہیں کر سکا. جن مقدمات کی یہ سچویشن ہو اور جن مقدمات میں حکومت کا سست روی کا معاملات ہوں اور آپ کا جو پولیس نظام، جو پولیس آرڈر ہم نے بنایا تھا اس پہ ریفارم نہیں لا سکے. ایک آئی جی سندھ جو جس کی تقرری جب ہم پولیس آرڈر پڑھتے ہیں تو 3 سال تک آپ آئی جی کو نہیں ہٹا سکتے. جس ملک کی ساری مینجمنٹ خراب ہو چکی ہو اور پوری کی پوری مینجمنٹ کا جو پریشر ہے وہ عدلیہ پہ، عدالت عالیہ پہ، عدالت عظمیٰ پر آ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہے یا تو مینجمنٹ سنبھال لیں یا قانون سنبھال لیں. پھر ایک اور بدقسمتی رہی کہ ملک کا ڈپٹی کمشنر جو نظام تھا، جوڈیشری نظام تھا، انتظامی نظام تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. کہیں کس صوبے میں کوئی اور پالیسی ہے، کے پی کی کوئی اور پالیسی ہے، پنجاب حکومت ایک نئی پالیسی پہ بات کر رہی ہے. تو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ صوبوں کی بین السبائی رابطے ختم ہو چکے ہیں. یہ تو بات ہے جو ہمارے ملک کے اندر کی مینجمنٹ ہے. تیسرا سوال جو ابھی بہت اچھی بات بولی نوانی صاحب نے کہ وکلا کی تربیت کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. وکلا برادری جو ہماری ہے ان کے اندر جو پیشنس ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اگر ہم وکلا کی تربیت کرتے ہیں، اگر ہم سب سے بڑا نظام پروسیکیوشن کی تربیت کرتے ہیں اور اگر ہم عدالتوں میں اچھے جنوں کی تقرری کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی فوجی عدالت کی ضرورت نہیں پڑے.
بہت شکریہ آپ کا.
ضرورت پڑتی ہے جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا.
جی بہت شکریہ ندیم شیخ صاحب، پریزیڈنٹ جسٹس ہیلپ لائن پاکستان، آپ ہمارے ساتھ تھے. تسلیم نورانی صاحب، پارلیمنٹری سیکرٹری، وہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں سامعین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ یہ پروگرام براہ راست سن رہے ہیں. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور یہ پروگرام آپ میڈیا میز 972 کلو ہرٹز اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ کے اردو فیس بک پہ براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے پروفیسر شاہد انور صاحب, پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ ہیں. اور چونکہ پاکستان کی سیاست پہ ہم نے بالکل غیر جانبداری سے بات کرنی ہے, ون آن ون ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. ہم بہت کوئک انالیسز کریں گے کہ سال 2016 میں کن ایونٹس نے, کن واقعات نے پاکستانی سیاست پہ ان واقعات کا غلبہ رہا, کن سیاسی جماعتوں پہ کس انداز کا دباؤ رہا, کس نے بہتر پلے کیا پولیٹیکلی, کس نے غلط چالیں چلیں, اس کا ہم جائزہ لیں گے. اگر میری نظر میں دیکھا جائے, میں ذاتی اگر اس میں رائے دینا چاہوں گا, تو سال 2016 میں دو بڑے ایونٹ تھے. ایک تو خیر پاناما لیکس کا تھا, اس کے پس منظر میں پورا پاکستان کا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے یا نہ آئے, لیکن بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس رہا اور کافی دباؤ رہا حکومت کے اوپر. اور دوسرا ہی متحدہ قومی موومنٹ, جو ملک کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے اندر تقسیم اور اس کی نئی تشکیل, شاید جس کا خواب یا جس کا تصور بھی ایک سال پہلے تک ناممکن تھا, وہاں پہ ہوا. اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین, ان کا بین ہونا, میڈیا بلیک آؤٹ ان کا, اور اس کے بعد پھر جو تبدیلیاں وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ میں آئیں, شاید اس کو کوئی بندہ بھی اینٹیسپیٹ نہ کرتا ہو اب سے ایک دو سال پہلے تک. اور تیسرا زرداری صاحب, ان کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد واپسی, بلاول بھٹو لانچ ہوئے اور وہ ایکٹیو رہے سال میں, کس حد تک کامیاب رہے, ان ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں. اور یہ بھی جانیں گے کہ 2017 میں کیا ایشوز ڈومینیٹ کریں گے. ڈاکٹر پروفیسر شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ شاہد انور صاحب. 2016 کی بات کیجیے گا, سب سے پہلے کیا ایشوز ڈومینیٹ کیے, کن سیاسی جماعتوں پہ ان ایشوز کا کیا اثر رہا, کس سیاسی جماعت نے بہتر پلے کیا, کس سیاسی جماعت نے یا جماعتوں نے زیادہ غلطیاں کی؟
اصل اس میں جیسا آپ نے خود اپنے انٹرو میں ایک سمری دی ہے, مین ایشوز جو ہیں پولیٹکس میں وہ یہی رہے ہیں. اس میں جہاں تک سب سے بڑا ایشو کرپشن کے حوالے سے جو پینما اسکینڈل تھا, یہ میجر ایشو تھا, اب بھی ہے. اس میں دو اس کے جو ہیں پیرامیٹرز ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ موبلائزیشن کے حوالے سے میجر رول اس میں پی ٹی آئی کا تھا, لیکن یہ ہے کہ پولیٹکس میں چونکہ سکسیس بھی میٹر کرتی ہے,
صحیح,
تو اس حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اس کو اسٹریٹجائز صحیح طریقے سے نہیں کیا, اگرچہ اصول کے طور پہ وہ ایشو جو ہے اس سے سب ایگری کرتے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کو ڈسکریڈٹ جاتا ہے وہ اس بات پہ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائی جس سے وہ سکسیسفل ہو سکتے. اور دوسرا یہ تاثر جو ہے باقی پارٹیوں کی طرف سے کہ اس کو وہ کسی حد تک باقی پارٹیاں کامیاب رہی ہیں کہ جو روایتی سیاست میں ہم ایشو کو کہ یہ پی ٹی آئی کا ایشو ہے, مطلب اس میں پولیٹکس میں جو ہمارا کلچر ہے اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ کس نے کس کو دعوت دی, کس طریقے سے جو طریقہ کار ہے, جو آپٹکس ہیں وہ کون سے اختیار کیے, تو اگر وہ ساتھ لے کے نہیں چلے تو اس کو اس میں ایک ایکسکیوز بھی بن جاتا ہے, چونکہ وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں. تو سروائیول کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس نے سو فار جو ہے اس میں سروائیو کیا ہے, تو اس حوالے سے وہ سکسیس جو ہے وہ ان کے کھاتے میں بہرحال جاتی ہے, اگرچہ ہم اصول کی بنیاد پہ کہیں اور کڑے ہوں, لیکن یہ کہنا جو ہے وہ ہمیں پڑے گا اس حوالے سے.
ایون سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر سروائیول ہے, پاناما لیکس میں ابھی تک سروائیول ہے. مشتاق یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ڈیلی ڈی نیوز کے ساتھ وابستگی اور این بی سی کے ساتھ. یوسف زئی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ سال 2016 کن سیاسی جماعتوں نے بہتر پلے کیا, کس کو زیادہ ٹف ٹائم ملا, کس نے جو سیاسی کہنا چاہیے کہ جو حرکیات ہیں اس کی وہ درست نہیں رہی ہیں. یہ تو شاید اس پہ اتفاق ہو کہ پاناما لیکس شاید سال 2016 کا سب سے بڑا ایشو تھا, جو پتہ نہیں وہ لیگل ہے یا نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل ایشو وہ ضرور بہت بڑا بن گیا. آپ کا انالیسس کیا ہے؟ ایک ہماری اسیسمنٹ پناہ لکھی تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ ایم کیو ایم اس کا جو نئی چیزیں وہاں سے انفولڈ ہوئی ہیں شاید اس کا تصور نہیں تھا 2015 کے اندر, تو سال 2016 اس لحاظ سے بہت مختلف تھا. آپ کا انالیسس کیا ہے؟
جی دیکھیں, ہمارے صورتحال تو باقی ملک سے بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب ضلع میں تباہ ہوا ہے کہ سینٹر میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ سینٹر سے کافی خراب ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ, اور پی ٹی آئی لیڈرشپ نے جو وعدے کیے تھے کہ یہ ہمارا ورک پلان ہے, ہم نے یہ منصوبے بنائے ہیں اور ہم اس طرح ڈلیور کریں گے خیبر پختونخوا میں کہ جب یہ 2018 میں جب الیکشن ہوں گے تو ہم کے پی کو یا خیبر پختونخوا کو ضرور ماڈل پیش کریں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو شاید ناکامی ہو رہی ہے, کیونکہ جو ان کے ٹارگیٹس تھے جو انہوں نے وعدے کیے تھے خیبر پختونخوا کے اندر, وہ میرے خیال میں کامیابی ان کو نہیں مل رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ شاید نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان کو جب ہی ریلائز ہو گیا ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک تو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, دوسرے یہاں پہ جو حالات ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اتنے فیوریبل نہیں ہیں کہ وہ جو ان کا ایجنڈا تھا وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکے. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے باقی چیزوں کا سہارا لیا. پاناما لیکس کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا, انہوں نے دھرنے دیے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ کے خلاف ہر ایک موقع ضائع نہیں کیا تاکہ وہ جو پنجاب کے وہاں سے ووٹرز ہیں وہ کنوینس کر
سکے. آپ ذرا کوئکلی آتے ہیں 2017 کی جانب, کیا چیز لگتا ہے کہ 2017 میں بھی وہ ٹرانسفر ہوگی؟ ایک تو یہی لگ رہا ہے پاناما لیکس, اس کے اوپر دھرنے, احتجاج اور لانگ مارچ ہو رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایون تحریک انصاف نے آج یہ ہنٹ کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی جماعت پاناما لیکس کے اوپر کوئی اتحاد بناتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہو سکتی ہے. تو 2017 کیا پاناما لیکس کے پس منظر میں اہم ہے اور ہونے جا رہا ہے؟
میرے خیال میں یہ جو ہے 2018 میں 2018 کے الیکشن میں یہ اب دیکھ رہے, آپ نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے سید آصف علی زرداری اور اس کا جو بیٹا ہے تو وہ خود آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اور پی ٹی آئی کو جو ایک پلیٹ فارم ملا تھا اپوزیشن کا اور وہ یہ الزام لگا رہے تھے پاکستان پیپل پارٹی پہ کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اور پیپل پارٹی کافی بیک میں چلی گئی تھی, پیپل پارٹی کے زیادہ تر لیڈرز خود یہ گلا کرتے تھے کہ جو ان کے سینئر لیڈرشپ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ پارٹی کی ریوائول میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ باہر بیٹھی ہے اور یہاں پر انہوں نے مجائن چوڑا ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو میرے خیال میں اب اس سب ٹائم آ رہا ہے, وہ خود گورنمنٹ کے لیے بھی, سینٹرل گورنمنٹ کے لیے بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی, کیونکہ جب یہ اب دونوں آئیں گے اس کا ظاہر ہے کہ ان کی سیٹ اپ ہے, تو جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے جب تو وہ رول جو کہ پی ٹی آئی پلے کر رہی تھی اب تک میرے خیال میں اب وہ ریپلیس کرنے جا رہی ہے پیپل پارٹی.
اور ذرا شاہد انور صاحب سے یہ پوچھتے ہیں جی, پروفیسر شاہد انور صاحب 2017 کیا ایشوز آپ کے خیال میں ڈومینیٹ کریں گے اس میں پولیٹیکلی؟ اور دوسرا جو یہ اینگل ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, اگر وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو وہ کس حد تک پش بیک کریں گے پی ٹی آئی کو اور پاناما لیکس کو, یا پاناما لیکس کے پس منظر میں جو حکومت کے خلاف جیسے احتجاجی تحریک کے پلانز بن رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اگر اس کو لیڈ کرتی ہے تو کیا وہ ریوائیو بھی کرے گی سیاسی طور پہ یا کر سکتی ہے جو اسپیس اس نے دی تھی پہلے؟ جی
بجائے سٹیٹ زیادہ ہے اور سٹیٹ میں پرٹیکولرلی پنجاب میں پیپلز پارٹی نے بہت لوز کیا ہے, اور یہ جو ریسنٹ ان کا اناؤنسمنٹ ہے پارلیمنٹ میں آنا ٹھیک ہے, ایک ان کا فیصلہ ہے اپنا, لیکن پارلیمنٹ میں آنے کے ساتھ جو سٹیٹ کا ان کا ایک پرومس تھا اس سے جس طرح سے وہ پیچھے ہٹے ہیں, میرے خیال میں پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پہلے بھی بہت کم ہوئی تھی, اس سے مزید جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دھچکا لگے گا. اور پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے والی اس حد تک جو پنجاب میں جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ کانٹیسٹ جو ہے وہ اب جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے, پیپلز پارٹی شاید اس کو ریپلیس نہ کر سکے. پارلیمنٹ میں آنے سے وہ جو پوزیشن ہے اس کی وہ شاید سٹریٹ میں بحال نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیناما ایشو جو ہے اس پہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک ایشو رہے گا اور سٹریٹ کا ایشو بھی رہے گا اور پبلک میں بھی وہ ایک کنسرن اس کے حوالے سے رہیں گے.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا,
اس کے پاس سینٹرل سٹیج رہے گا.
بہت شکریہ آپ کا شاہد انور صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق یوسف زئی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین بنا بریک کے ہم چلیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں, ہمارے پاس 8 منٹ ہیں, بات ہم کریں گے کرکٹ پہ. سڈنی ٹیسٹ بظاہر وہ ڈرا کی جانب گامزن ہے, لیکن پاکستانی ٹیم اگر نیوزی لینڈ والی سیریز اور ٹیسٹ میچ آپ کو یاد ہے تو وہاں پہ کچھ بعید نہیں ہوتا ہے. آج کا میچ جو ہے اس کے 50 اوورز نہ ہو سکے, آسٹریلیا بہتر پوزیشن میں تھا, اگر وہ 100-150 رنز کی 200 رنز کی آج لیڈ لے جا جاتے اور پہلا ہاف کل کھیل جاتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ میچ نتیجہ خیز بھی ثابت ہوتا, لیکن ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. زیادہ امکانات یہی ہیں کہ یہ ڈرا ہو جائے گا. محسن حسن خان ہمارے ساتھ ہیں, ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سیریز میں پاکستانی بیٹنگ نے نسبتاً بہتر پرفارم کیا ہے, لیکن بالنگ دونوں سیریز کے اندر کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی, حالانکہ بہت زیادہ تکیہ بالنگ پہ کیا جاتا ہے. محسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, سابق ٹیسٹ کرکٹر, سابق چیف سلیکٹر اور کوچ پاکستان کی ٹیم کے, کیا کہیں گے اس ٹیسٹ کے بارے میں اور اس پوری سیریز کے بارے میں؟ پاکستانی بیٹنگ نسبتاً, جو کہ توقع نہیں تھی, وہ تو بہتر پلے کر گئی وہاں پہ, لیکن بالنگ بہت فلاپ نظر آ رہی ہے.
سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے سارے سننے والے کو میرے طرف سے السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میں یہ ایک کہوں گا کہ جب ٹیم یہاں سے جا رہی تھی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ٹور پہ, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ٹیم بہت اچھی ہے, اس میں ایک دو لڑکے اور ہونا چاہیے تھے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم ڈیپلی نہیں جائیں گے, لیکن بلیو می ناٹ, ایک دو لڑکے اور ہوتے تو یہ ٹیم بہت اسٹرانگ ہوتی. اب بھی یہ ٹیم اتنی اسٹرانگ تھی کہ نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں ہرا سکتی تھی اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا سکتی ہے. آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم میچز ہارے. اب یہاں برسبن میں بھی آپ نے جو بات کی کہ بیٹنگ ہماری چل رہی تھی, کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو جب کوئی چیز کلک کرے تو اٹ شوڈ کلک ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر پہلی اننگ میں جو ہم 120 آؤٹ ہو گئے, اگر وہاں ہم نے 250-300 بھی کیے ہوتے برسبن میں پہلی اننگ میں, تو یہ میچ بڑا ایونلی بیلنس ہو کے چلتا, اور ہو سکتا ہے ان دی اینڈ ہم پہلا ٹیسٹ میچ برسبن میں جیت بھی سکتے تھے. لیکن نتنگ اوے فرام پاکستان ٹیم, میں اور آنےسٹلی میں آپ کو کہتا ہوں بالکل میری دعائیں ہیں, لیکن یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اور یہ آسٹریلیا کی ٹیم ان اسٹرانگ ٹیمز میں سے نہیں ہے جو جس طرح 4-5 سال پہلے ان کی ٹیم اسٹرانگ ہوتی تھی. جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا
ری بلڈ کے فیز میں
بہت رائٹ چانس ہے پاکستان یہ سیریز جیت سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر بیٹنگ آپ صحیح فرسٹ کریں, اب دیکھیے پہلی زبردست بیٹنگ کی ہے فرسٹ اننگ میں, حالانکہ پچیز آپ دیکھیے پچیز بھی وہ نہیں ہے, میں آپ کو آنےسٹلی بتا رہا ہوں, تو پہلے ہوتے اب تو آپ دیکھیں بیٹنگ پچیز ہے, برسبن کی بھی اچھی پچ تھی فار بیٹنگ, اور یہ میلبرن کی تو ماشاء اللہ بیوٹیفل بیٹنگ وکٹ, اظہر علی نے تو اس کا فل ایڈوانٹیج لیا, اس کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. اور یہاں میں بھی میلبرن پہ 150 کر چکا ہوں, تو اس کی امپورٹینس کا مجھے پتا ہے.
زبردست. جی اچھا, تو اب یہ بتائیے گا کہ میں جس بالنگ لائن اپ کی بات کر رہا ہوں, محمد عامر جب سے واپس آئے ہیں سوائے ایک آدھ میچ کے, وہ کوئی کہیں غیر معمولی وکٹ ٹیپ کر یا جس کو کہتے ہیں نا کلر انسٹنکٹ والا بالر, وہ نظر نہیں آتے ہیں. واب ریاض کے پاس سپیڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سو بالنگ میں, خاص طور پہ فاسٹ بالنگ کے شعبے میں, کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ کیسے یہ پرفارم کرے گا؟ بیٹنگ جب کلک کرتی ہے بالرز ٹوٹلی ناکام ہو جاتے ہیں, بیٹنگ تو اکثر چیلنجز دیتی رہتی ہے پھر پاکستان کو.
صحیح کہا آپ نے, بالکل بڑی اچھی بات کہی ہے, اور بولنگ سے اوور ایکسپیکٹیشن تھی. اور دیکھیے میں آنےسٹلی ایک بات میں ضرور کہوں گا, یو کین انڈرسٹینڈ دی فیلنگ, مسلمان ہم لوگ ہیں, ہم لوگ الحمد للہ اس چیز میں اور بلیو کرتے ہیں کہ بدنیتی جو ہے جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ نا اللہ تعالیٰ اپنی برکت رکھ لیتا ہے. ان لوگوں کو بدنیت لوگ ٹیم سے نکالنے پڑیں گے, ٹیم مینجمنٹ سے نکالنے پڑیں گے, صاف ستھرا وہ جانا پڑے گا. اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیتنا شروع ہو جائیں گے, لیکن بہتر ہوگا. اور بولنگ کی جیسے آپ نے بات کی, جب بیٹسمین رنز کر کے دیتے ہیں تو بولرز آؤٹ نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ صحیح گراؤنڈ پہ صحیح میچ میں صحیح بولنگ 11 نہیں کھلاتے. ان کے پاس 6-7 لیفٹ ہینڈرز ہیں, آپ نے پہلے میچ میں ایک بھی وہ نہیں کھلایا, کیا کہتے ہیں رائٹ آرم فاسٹ بولر, اس میچ میں آپ نے سہیل خان کو کھلایا. سہیل خان کو آپ ایز اے بیٹسمین نہیں کھلا رہے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو میچ دیکھ رہے ہیں, سہیل خان تیسرے چوتھے اوور کے بعد پراپرلی بھاگ نہیں پا رہا ہے, ہی از ناٹ 100% فٹ. آپ کے پاس عمران خان ایک لڑکا ہے, اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا دیکھیے آنےسٹلی کہ انہوں نے جنید خان کو اور عمر گل کو آن پرپز انہوں نے زبردستی مس یوز کر کے یہ کر کے کہ باہر ہو, اس سے تو یہ کچھ گندے لڑکے جو ٹیم میں آ سکتے ہیں وہ لا جائے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے جب نیت کی خرابی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی برکت ہٹا لیتا ہے. لیکن میں اس سے ٹیکنیکل بات مجھے کرنا چاہیے, لیکن میں اس میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ نیت کا صاف ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت کی آسان کر دیتا ہے.
ٹھیک, اچھا اب ذرا سینئرز کی طرف آئیے گا بیٹنگ میں, خاص طور سوائے اظہر کے, مصباح کلک نہیں کرے, یونس نے 150 سکور کی ہے, اسد بہتر ٹچ میں ہیں, لیکن بیٹنگ لائن جو ہے خاص طور پہ ٹاپ آرڈر وہ بہت فمبل کر رہا ہے, کیسے اس کو امپروو کیا جائے؟ اور اب اس سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم کم بیک کر سکتی ہے کہ اگر جیتی نہیں تو کم از کم ڈراپ کے اوپر اس کو ختم کرے؟
کر سکتی ہے, دیکھیے ٹیم ہے اس قابل, لیکن وہ جو آپ نے بات کی, دیکھیے پہلی بات آپ جینیون گھٹنا نہیں دے جائے. اظہر علی جو نمبر 3 پہ سیٹ ہو گیا تھا, اسد شفیق 6 پہ سیٹ ہو گیا تھا, آپ نے زبردستی اس کو میک شفٹ اوپنر اوپر کر دیا. بھائی آپ کے پاس اوپنر یا تین تین لڑکے پاکستان میں بیٹھے ہیں, احمد شہزاد ہے, شان مسعود ہے, خرم منظور, تین جینوئن اوپنر, یہ اوپنر ہی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ, یہ پارٹ ٹائمر سے اوپن کرا رہے ہیں. اور جو سمیع اسلم ہے بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, لیکن نیا ہے, آپ کو چاہیے ایک تو آپ نے اوپننگ کا وہ نہیں کیا, پھر آپ مڈل آرڈر کو بھی آپ ڈسٹرب کر دیتے. تو دیکھیے جب آپ کسی ٹف کنڈیشن میں جاتے ہیں یا مشکل آل بیکاز کنڈیشن نو ڈاؤٹ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے یا یو اے سے, ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن کنڈیشن میں پچھلے میں باؤنس تو ہے یہی, تو آپ اپنی تیاری اتنی اچھی طرح پوری کرتے ہیں ہم کسی بھی مشکل وقت کا سامنا کر سکیں. آئی ٹیل یو واٹ, یہ ٹیم بہت بہتر کمبینیشن بن سکتی تھی, اور بیٹنگ کے آپ نے مصباح اور یونس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹرگل کریں گے باؤنسی پچیز پہ, تو ان کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈ نہ کیجیے, اور وہ کوئی صبح نعوذ باللہ خدا نہیں ہے کہ ہر جگہ
کریں گے,
تو دوسرے لڑکوں بھی کرنا چاہیے. آئی پرسنلی فیل کہ ہماری پرسنل جو ہماری اپنی پریپریشن تھی وہ پوری طرح نہیں تھی, اور ٹیم میں مجھے گیم پلان نظر نہیں آ رہا, ٹیم میں مجھے ایک بار جب باڈی لینگویج فائٹنگ جو ہوتا ہے نا کلیئر انسٹنکٹ والی باڈی لینگویج ہوتی ہے,
بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہمارا آج کا جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام, اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے کرٹس بائنم. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.